پاکستان میں 7 رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مشرقی افغانستان میں خود کش بم دھماکے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے ترجمان جنرل محمد ذاکر عظیمی نے بتایا ہے کہ بم حملہ آور نے اپنی بارود سے بھری گاڑی منگل کے روز پکتیکا صوبے کے اورگن ضلع کی مصروف مارکیٹ کے نزدیک دھماکے سے اڑا دی۔ عظیمی نے بتایا کہ 42 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خبر دی گئی تھی کہ اس بم حملے میں 89 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ حملہ آور کو جب پولیس نے روکا تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے سے متعدد دکانیں تباہ ہو گئیں اور متعدد افراد ملبے تلے پھنس گئے ہیں۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ منگل کو ابتدائی گھنٹوں میں کابل میں عہدیداروں نے بتایا کہ کم از کم 2 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب سڑک کنارے نصب بم ایک وین سے ٹکرا گیا جو صدارتی محل کے میڈیا ارکان کو لے کر جا رہی تھی۔ لیبیا کی حکومت نے کہا ہے کہ طرابلس کے ہوائی اڈے پر راکٹ حملوں میں وہاں کھڑے 90% طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق راکٹ حملوں سے ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور بھی تباہ ہو گیا۔ حکومت کے ترجمان احمد لیمن نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت اس امکان پر غور کر رہی ہے کہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے بین الاقوامی فورسز سے کیسے مدد لی جائے۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں کہ کتنے طیارے تباہ ہوئے ہیں، لیکن طرابلس کا یہ ہوائی اڈہ ملک کا مرکزی اڈہ تھا۔ سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ سلامتی کے خدشات کے باعث ایئرپورٹ 3 دن کے لیے بند رہے گا۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی پر حماس عسکریت پسندوں کے خلاف فضائی حملے پھر شروع کر دیے ہیں، جبکہ چند گھنٹے پہلے ہی اس نے مصر کی فائر بندی کی تجویز پر اتفاق کیا تھا۔ اسرائیل کی فوج نے کہا کہ وہ حماس کے کنٹرول والے علاقے میں مسلسل راکٹ پھینکے جانے کا جواب دے رہے ہیں۔ فوج نے کہا کہ اس کے میزائل شکن آہنی دفاعی نظام نے 3 شہروں کے اوپر راکٹوں کو تباہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو کی سیکیورٹی کابینہ نے فائر بندی معاہدے کی منظوری کے لیے رائے دی تھی۔ مسٹر نیتن یاہو نے اشارہ دیا کہ اگر حماس عسکریت پسند اس معاہدے سے انکار کرتے ہیں تو وہ ہفتے بھر سے جاری اپنی کارروائیوں میں مزید توسیع کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے سفارتکاروں کے درمیان بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایران کے جوہری پروگرام پر اس بات چیت میں اہم امور پر اختلافات ابھی باقی ہیں۔ کیری منگل کے روز ویانا میں ان تازہ ترین مذاکرات کے بعد باتیں کر رہے تھے جو ایک طویل المیاد معاہدہ طے کرنے کے لیے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اچھے جذبے سے کام کر رہے ہیں اور اتوار کے روز کی حتمی تاریخ تک معاہدے کے امکانات باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو پرامن جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے۔ برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے اپنی کابینہ میں رد و بدل کیا ہے، اور وزیراعظم کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ وزیر دفاع فلپ ہیمنڈ وزیر خارجہ ولیم ہیگ کی جگہ لیں گے، جنہوں نے پیر کے روز اچانک استعفیٰ دے دیا تھا۔ ہیمنڈ نے برطانیہ کی اس صورت میں یورپی یونین چھوڑ دینے کی حمایت کی ہے اگر وہ اصلاحات پر عمل نہیں کرتی۔ مسٹر کیمرون منگل کے روز متوقع طور پر کابینہ میں مزید تبدیلیوں کا اعلان کریں گے۔ خیال ہے کہ وہ مزید خواتین کو کابینہ میں شامل کریں گے۔ ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ مردوں کا ان کی کابینہ میں غلبہ ہے۔ مستعفی ہونے والے ولیم ہیگ آئندہ سال تک پارلیمنٹ میں رہیں گے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ وہ چین سے تعلقات مزید تعاون اور اختلافات کو بہتر انداز میں نپٹانے پر مبنی چاہتے ہیں۔ اس خواہش کا اظہار وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق صدر اوباما اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فون بات چیت میں کیا گیا۔ ماسکو کے مرکز میں ایک مسافر ٹرین پٹڑی سے اتر گئی، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ یہ حادثہ منگل کے صبح مصروف اوقات میں پیش آیا۔ عراق کے طویل عرصے سے جاری سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے عراقی پارلیمنٹ نے قدم اٹھایا ہے اور ایک سنی قانون ساز کو اسپیکر کے عہدے کے لیے نامزد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے۔ آج کے موضوع بہجت حاضر ہے، پروڈیوسر ہے ندیم یعقوب اور میرے ساتھ انجینئر ہیں کواز اسمتھ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو voa.com پر۔ ریڈیو کے آئیکان پر کلک کیجئے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے فیس بک، ٹویٹر اور اردو voa.com پر بھی براہ راست سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں بہت اہم موضوعات زیر بحث ہیں، ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین تنازعہ اپنے اختتام کی طرف، کیا امکانات ہیں؟ مصر کی طرف سے حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی کی تجویز، اور اسرائیل کی طرف سے رضامندی کے اظہار کے بعد راکٹوں کے جاری حملے ہوئے اور اسرائیلی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی، کیا امکانات ہیں؟ اس کا ایک جائزہ لیں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ اور 6 عالمی طاقتیں ویانا میں ملاقات کر رہی ہیں، امریکی وزیر خارجہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بات اس پر بھی ہوگی۔ لیبیا میں ملیشیاس کے درمیان لڑائی جاری ہے اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ تباہ ہو گیا ہے، ایک نظر ڈالیں گے۔ ساؤتھ ایشیا سے آج افسوسناک خبریں ہیں۔ افغانستان میں ایک خودکش بم دھماکے میں آخری اعداد و شمار کے مطابق 89 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ، آئی ڈی پیز کا معاملہ اور پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات پر بھی ایک نظر ہم ڈالیں گے۔ پروگرام میں آج بھی ممتاز مبصر اور تجزیہ کار ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، یا امریکہ سے پولی ٹیکٹ سے وابستہ عارف انصار، مشرق وسطی امور کے ماہر، لندن سے ویسٹرن افیئرز آن لائن پرچے کے ایڈیٹر منظر وسیم، لندن ہی سے ہمارا ساتھ دیں گی اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں شمع جنیجو، امریکہ سے نیو یارک میں مقیم ممتاز تجزیہ کار محسن ظہیر، پاکستان سے دفاعی تجزیہ کار اور مسلم لیگ نون سے وابستہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم، اور آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہے ایک اور ممتاز ٹی وی اینکر، آتھر، بلاگر اور کالم نگار۔ جی ہاں، آپ ہیں رضا رومی۔ السلام علیکم رضا۔
وعلیکم السلام۔
پہلے تو آپ کو بہت بہت میں شکریہ کہوں، آج آپ میرے پروگرام میں آئے اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی ہمارے ساتھ ایک بڑا نام تھا پاکستان سے، ڈاکٹر فوزیہ سعید کا، اور آج ہمارے ساتھ ہیں رضا رومی۔ تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رضا پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ دیں گے، اور اپنے سننے والوں سے ایک ہم وعدہ بھی کرتے چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام آج کے موضوع میں ہم اسپیشل رپورٹس بھی کرتے ہیں۔ رضا رومی کے بارے میں ایک اسپیشل رپورٹ ہم بہت جلدی اپنے سننے والوں تک پہنچائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اسرائیل نے مصر کی طرف سے جاری جنگ بندی کی تجویز کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ غزہ کی پٹی سے راکٹ داغے جانے کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بعد اسرائیل نے بھی تقریباً 6 گھنٹوں کی جنگ بندی کے بعد منگل کو دوبارہ فضائی کارروائی شروع کر دی۔ ایک تفصیلی رپورٹ سے ہم آغاز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ بولوں، کیونکہ پروگرام میں سارے میں مجھے بولنا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ماہرین سے بات کریں گے۔
اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے زیر کنٹرول علاقے سے مسلسل راکٹ داغے جانے کے رد عمل میں دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ منگل کے روز اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس کے آئرن ڈوم نامی میزائلی دفاعی نظام نے 3 شہروں کی فضاؤں میں راکٹ ناکارہ بنائے ہیں۔ اس سے قبل وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کی کابینہ نے رائے دہی کے ذریعے جنگ بندی کی منظوری دی تھی۔ تاہم اس کے ساتھ ہی مسٹر نیتن یاہو کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر حماس کے عسکریت پسندوں نے اس معاہدے کو قبول نہ کیا تو اسرائیل ہفتے بھر سے جاری حملوں کو وسعت دینے کی تیاری کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ بین الاقوامی برادری اس کی حمایت کرے گی۔ مسٹر نیتن یاہو کا کہنا تھا، اگر حماس نے مصر کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو مسترد کر دیا اور غزہ سے راکٹ داغے جانے کا سلسلہ جاری رہا، تو ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتے ہوئے ان میں شدت پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر حماس کے عہدیداروں نے ایسے اشارے دیے ہیں کہ گروپ نے ابھی تک جنگ بندی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس کی عسکری شاخ نے مصر کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ ایسا کرنا ہتھیار ڈالنے کے برابر ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز منظور کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے دوسرے فریقوں پر بھی زور دیا تھا کہ وہ بھی اس تجویز کو منظور کریں۔ اس تجویز میں عارضی جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس کا اطلاق منگل کے روز سے ہونا تھا۔ 2 دنوں میں غزہ کی سرحدی گزرگاہوں کو کھول دیا جانا تھا اور قاہرہ میں دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کا آغاز ہونا تھا۔ پیر کو رات دیر گئے امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے مسلمانوں کو دیے گئے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مصر کی جانب سے پیش کردہ تجویز حوصلہ افزا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزید کشیدگی کسی کے حق میں نہیں ہے۔ صدر اوباما کا کہنا تھا،
can accept rockets fired indiscriminately at citizens.
میں بڑے واضح انداز میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ملک اپنے شہریوں پر بے دریغ راکٹ داغے جانے کو قبول نہیں کر سکتا، اور ہم اس بارے میں بھی بالکل واضح سوچ رکھتے ہیں کہ اسرائیل کو حماس کی جانب سے، جنہیں میں ناقابل معافی حملے گردانتا ہوں، اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جاری انسانی بحران، فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں اور زخمی ہونا ایک المیہ ہے جسے ہم نے ختم کرنے کے لیے طویل اور انتھک محنت کی ہے۔ اسی لیے اس بات سے بالاتر ہو کر کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں، ہم نے عام شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر غزہ میں رہنے والے ہزاروں فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے قائم کردہ سکولوں میں پناہ لی ہے۔
ابھی آپ یہ رپورٹ سن رہے تھے اسرائیل اور فلسطین کے تنازع آرائی کے بارے میں، اور جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں آپ نے سنا اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کیا کہتے ہیں، حماس کا موقف کیا ہے، اور امریکی وزیر اعظم براک اوباما نے کیا کہا ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے۔ ہمارے ساتھ ہیں لندن سے منظر وسیم اور یہاں پولی ٹیکس سے وابستہ عارف انصار صاحب۔ السلام علیکم جی۔ منظر آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی بالکل۔
اچھا منظر، آپ نے یہ ساری رپورٹ سنی ہے، آپ اور عارف انصار صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ سنی ہے، ان سے ہم امریکہ کے ریفرنس سے بات کریں گے بعد میں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، مصر کی طرف سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان سیز فائر کی تجویز، جسے حماس کی طرف سے مسترد کیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ ان کے تحفظات ہیں، کہ ان کو شاید بات چیت میں شامل نہیں کیا گیا، اور اسرائیلی کارروائی کا پھر سے آغاز ہو گیا، اس تجویز کی حمایت امریکہ اور عرب لیگ نے بھی کی، کیا امکانات ہیں اس تجویز کے اطلاق کے، یا پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ کس طرح سے آپ اس معاملے کو آگے بڑھتا دیکھتے ہیں؟
جی پہلے یہ وہاں پر کافی زیادہ سچویشن جو ہے فلوئڈ ہے، اور کافی جس طریقے سے جنگ شروع ہوئی ہے اور جس طریقے سے پروسیڈ ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم ایک جو ہے سائڈ وہ بیچ میں جنگ ختم کرنے کے لیے ابھی راضی نہیں ہے، اور ان کے جو بھی آبجیکٹیو ہیں وہ اچیو انہوں نے نہیں کیے، جس کی وجہ سے جنگ شروع کی گئی۔ یہاں تک لگتا ہے کہ کیونکہ جو اس وقت ایجپٹ کے اندر گورنمنٹ ہے اس کو انڈر پریشر مزید لایا جا رہا ہے، کیونکہ جو ایجپشن لوگ ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے کہ ایجپشن گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے زیادہ قریب ہے، تو یہ ایک عجیب سا پریشر ایجپٹ کے اوپر بلڈ ہو رہا ہے، جس سے کہ مسلم برادرہڈ کے جو انڈر اس وقت پریشر ہیں وہاں پر پرابلم میں ہیں ایجپٹ میں، ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جیسے ایک گلوبل سا ایجنڈا چل رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ اس جنگ کو بھی ختم ہونا دینا نہیں چاہتے، بٹ لیکن ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ زیادہ چلے گی نہیں، اور مے بی ایک یا دو ہفتے کے بعد تو رکنا ہی پڑے گا جنگ کو۔ تو ریلکٹنٹلی اسرائیل کو اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ریلکٹنٹلی پل کیا جا رہا ہے اس کو اس وار کے اندر بار بار، حالانکہ پہلی دفعہ میں انہوں نے مانگے جو کہ کمی کرتے ہیں وہ کسی فائر کے لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن اب ان کو پھر پوچھ کیا جا رہا تھا کہ نہیں، جیسے کہ ان کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ جنگ جو ہے اس کو جاری رکھا جائے۔
شکریہ منظر۔ عارف انصار صاحب، آپ نے آپ فرمائے گا امریکہ نے خبردار یہ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں زمینی کارروائی سے گریز کرے، امریکہ اسرائیل اور حماس پر کس حد تک اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتا ہے؟ شہریوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتیں، جن میں بیشتر بچے اور عورتیں ہیں، عالمی برادری کا کیا رول ہونا چاہیے؟ کیا اس رول کو پورا کیا جا رہا ہے؟
اس میں وحدت، ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو مڈل ایسٹ پیس پروسیس جو ایک قسم کا کولیپس ہوا ہے ریسنٹلی، اس کے کانٹیکسٹ میں اس سچویشن کو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کا رول جو ہے یا پاس میں بھی رہا ہے وہ کس حد تک اس میں جانا چاہتے ہیں، وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کی جو ابھی بھرپور ایفرٹ تھی جس کو اسپیئر ہیڈ کیا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری نے، وہ رنگ نہ لا سکی اور ایک قسم کا کولیپس ہوا۔ اور جب بھی یہ ہوتا ہے، جب کوئی پولیٹیکل سولوشن کی طرف پروگرس نہ ہو رہی ہو، تو کوئی نہ کوئی پھر واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایسکلیٹ کر جاتا ہے اور اسی طرح کی سچویشن بن جاتی ہے۔ اب اس میں امریکہ نے ابھی تک تو فی الحال اس طرف کی کوئی بات نہیں کی، صرف سیز فائر کی بات ہو رہی ہے، سویلین کیجولٹیز کی بات ہو رہی ہے۔ امریکہ کا پھر بھی واحد ملک ہے جس کا اثر و رسوخ ہے اسرائیل کے ساتھ، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ انفلوئنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنٹرول ہے، وہ ان کو کہہ سکتے ہیں لیکن وہ اسرائیل مانتا ہے باتیں یا نہیں مانتا، جس طرح ہم نے مڈل ایسٹ پیس پروسیس کے ایولوشن میں بھی دیکھا۔ اب جب وہ کوئی پروسیس نہیں چل رہا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک فلسطین میں بھی یونٹی گورنمنٹ بنی، اور ایک تو پھر حماس اور فتح ایک ساتھ آ گئے، جو کہ اسرائیل کو بالکل ہی ناپسندیدہ تھا اور انہوں نے اس کا احتجاج بھی کیا کیونکہ وہ حماس کو ایک ٹیررسٹ گروپ مانتے ہیں اور باقی ملک بھی تصور کرتے ہیں, لیکن امریکہ کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت نہیں ہوئی کیونکہ جو اس کے ممبر تھے شاید وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے تخریب کاری میں. خیر جو بھی وجہ ہے, جب اگر پولیٹیکل سولوشن نہیں چل رہا ساتھ تو امریکہ تو پھر ہی وہی باور کرائے گا اور امریکہ کا اپنا پھر وہ ہے رول بھی ہے, لیکن اگر وہ اس کی کوشش جب کی گئی اور کسی نے بات نہیں مانی تو وہ پھر امریکہ کے رول کو بلند لمیٹڈ کر دیتا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس میں سیز فائر کی تو امیڈیٹ بات کی جا رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے تو پھر وہی بات ہے کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن, پولیٹیکل جو پیس پروسیس ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں چل رہا ہے اس میں کیا کھٹائی ہے, کن معاملات میں پھنس جاتا ہے, وہ بگر پکچر میں ضروری ہے سمجھنا, بجائے اس کے کہ جو اس طرح کے واقعات اور ایسکلیشنز ہوتی ہیں جس میں پھر یہ بتانا کہ کس نے شروع کیا, کس کا قصور ہے, وہ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے.
اچھا عارف صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, رضا رومی ہمارے ساتھ ہیں یہاں اسٹوڈیوز میں. رضا آپ سے میرا ایک سوال ہے اس بارے میں, عرب لیگ کا کل نام آیا, اس سے پہلے یہ تھا کہ جدہ میں عرب وزرائے خارجہ کی ایک کانفرنس بھی ہوئی اسی سلسلے کے اندر اسرائیل اور حماس کے درمیان یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عرب لیگ ایک بڑا نام ہے ظاہر ہے کہ عرب ملکوں کے لیے, مشرق وسطی کے لیے, لیکن اس کی طرف سے کوئی مؤثر حکمت عملی یا اسٹریٹجی ابھی تک ہمیں نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے اس کی کہ عرب ملک اور عرب لیگ اس انداز میں مؤثر کردار ادا نہیں کر پا رہے ہیں؟
جی بالکل, آپ نے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور یقیناً یہ صرف اس بار نہیں ہمیشہ سے ہی عرب لیگ جو ہے اس کی طرف سے کوئی بھی مؤثر حکمت عملی سامنے نہیں آتی کیونکہ اس میں بہت ساری کانٹرڈکشنز موجود ہیں, جیسے کہ یہ کہ بہت سی ایسے حکومتیں ہیں عرب دنیا میں جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر کرنا چاہیں گی اور اس کا کوئی حل نکالیں گی, مگر جو پبلک اوپینین ہے, رائے عامہ ہے, وہ اینٹی جو ہے اسرائیل ہے. اچھا پھر اسی کے ساتھ آپس میں ان کے جو مفادات ہیں وہ نہیں ملتے, ہر کسی کے اپنے اپنے جو ہے وہ جغرافیائی یا لمیٹڈ جو ہیں مفادات ہیں, اور ایک کامن جو ایجنڈا ہے وہ نہیں سامنے آتا, اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اسی طرح اگر آپ او آئی سی کو بھی دیکھیے, آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز جو ہے, وہ ان کا بھی یہی فیلئر ہے کہ وہ بھی اس میں نہیں بر وقت انٹروین کرتے. دیکھیے اگر یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یقیناً پوری دنیا میں تشویش لاحق ہے کہ جس طرح سے خواتین اور بچے اور سویلین آبادی جو ہے اس کے ساتھ کلیکٹیو پنشمنٹ ہو رہی ہے, مگر حماس جو راکٹس بھی داغ رہا ہے اور حماس کی بھی جو غلطیاں ہیں اس کی مسلم دنیا میں کوئی ایکنالجمنٹ نہیں دکھائی دیتی. حقیقت یہ ہے کہ اس کو بہت ہی ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلے کو دیکھنا پڑے گا, اور یہ کہ یہ جو مڈل ایسٹ پیس پروسیس جس کا ذکر کیا عارف صاحب نے بھی, جو کہ ابھی کولیپس کر گیا تھا, اس کو دوبارہ سے بحال
ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. میرا اگلا سوال یہی تھا, شمع ابھی ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گی, کہ یہ جو پیس پروسیس کی ہم بات کرتے ہیں, چلیے اتنی دیر آپ سے بات کرتے ہیں, اور یہ جس کو ایک روڈ میپ انہوں نے کہا تھا پیس پروسیس کو, اور جان کیری نے اس کے لیے بے شمار دورے کیے مشرق وسطی کے, لیکن کسی بھی طرح اس کا وہ ظاہر ہے کہ اس کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں روڈ میپ کی, ایک بات میں کہتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو ان کے بڑے بڑے عام مسائل ہیں جس میں یروشلم کی تقسیم کا مسئلہ ہے, جس میں بستیاں آبادیوں کی توسیع کا مسئلہ ہے, ان مسائل کو تو آپ چھیڑے بغیر اگر کسی طرح سے کوئی چھوٹی موٹی مصالحت کر سکتے ہیں تو شاید اس کو بھی ایک بڑی چیز سمجھا جائے گا ٹو سٹارٹ وتھ. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا کلیدی مسئلوں کو چھیڑے بغیر آگے جانا ممکن ہو سکتا؟
دیکھیے کلیدی مسئلے تو بڑے دیرینہ مسئلے ہیں اور بڑے پیچیدہ مسئلے ہیں, اور یقیناً ان کا حل جب تک نہیں ہوگا تو مشرق وسطی میں امن جو ہے وہ نہیں آ سکتا, مگر اس وقت شارٹ ٹرم میں تو جنگ بندی جو ہے وہ سب سے اہم ایک گول ہونا چاہیے کہ فل فور یہ جو دونوں جانب سے یہ ہاسٹیلیٹیز ہیں, خصوصاً اسرائیل کی طرف سے چونکہ وہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے پاس ایئر پاور بھی ہے, اس کے پاس جو ہے گراؤنڈ پاور بھی ہے, ان یہ جنگ بندی فل فور جو ہے اس پر عمل ہونا چاہیے تاکہ وہاں کی کہ جو سویلین آبادی ہے غزہ کی اور دیگر اس سے بلاقہ علاقوں کی, وہاں پہ کم از کم امن اور چین تو آئے؟ کیونکہ دیکھیے لوگ اس وقت بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, تقریباً 160 سے 180 کا فگر آ رہا ہے کہ جو لوگ ابھی تک مارے جا چکے ہیں پچھلے چند دنوں میں, اور اس طرح کی بہیمانہ امیجز دکھائی دے رہی ہیں, تو یہ بالکل اسرائیل کے لیے خود اچھا نہیں ہے, یہ امریکہ کے لیے اچھا نہیں, یہ مغرب کے لیے اچھا نہیں ہے,
خود عرب ملکوں کے لیے اچھا
اور عرب ممالک کے لیے قطعاً اچھا نہیں ہے. تو یہ اس میں سبھی کا مفاد ہے کہ یہ جنگ بندی ہو اور ایک ٹائم فریم کے تحت کلیدی مسئلے پہ سٹیپ بائی سٹیپ عمل کیا جائے, اوور نائٹ کو مسئلہ حل ہونے والا نہیں
ہے. شکریہ رضا رومی. شمع آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شمع ابھی ہم بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ پیس پروسیس کی, ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو قیام امن کا مسئلہ ہے, اس کو روڈ میپ کا نام دیا جاتا رہا, یہ اوباما انتظامیہ کی ترجیح رہی ہے موجودہ صورتحال میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان. ابھی ہمارے ساتھ رضا رومی ہیں یہاں پر اسٹوڈیوز میں جو بات کر رہے تھے, اور ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ پیچیدہ اور الجھے ہوئے مسئلے ہیں, ایک دن میں کچھ نہیں ہو سکتا, لیکن آپ دیکھتے ہیں کسی بھی نوعیت کی کوئی مصالحت یا کوئی بھی مفاہمت کا امکان نظر آئے؟
دیکھیے بہجت, کل جو او آئی سی کا اجلاس ہوا اس میں مصر نے جو تجویز دی اس کو اسرائیل نے فوراً قبول کر لیا, لیکن آج حماس نے پھر دوبارہ جب راکٹ فائر کیا تو اس کے بعد یہ دوبارہ ریزیوم ہو گئی ایئر اسٹرائکس.
یہ ہم جی بات ہم کر چکے ہیں, اب روڈ میپ کی بات کریے پلیز.
آپ روڈ میپ کی بات کریے, لیکن بات یہ ہے کہ جنگ بندی تب تک نہیں ہو سکتی جب تک فریقین دونوں راضی نہ ہو, تب تک کسی قسم کا کوئی بھی روڈ میپ جو ہے وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے جس میں کوئی عرب کے ایسے لیڈران جو کہ حماس پر اپنا انفلوئنس رکھتے ہوں ان کو یہ سمجھائیں کہ اسرائیل جو یہ کر رہا ہے اس کو یو این میں لے کر جانے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ آپ ہینڈ میڈ راکٹ فائر کریں اور اس کے بعد اسرائیل بفر کر مزید وار کرے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے فلسطینی معصوم شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. یہ سارا ایک پولیٹیکل ایشو ہے. او آئی سی کا اس معاملے میں جو بھی کردار رہا ہے میں اپنے کالمز میں لکھتی رہی ہوں, لیکن آج بہرحال بہت اچھی ایک پیش رفت ہوئی تھی کہ سیز فائر ہو گیا تھا, لیکن ان فیوچر یہی ہوگا کہ جب تک دونوں فریقین راضی نہیں ہوں گے, جب تک دونوں فریقین بیٹھ کر, کیونکہ ٹیبل ٹاک سے ہی آپ ایک الٹیمیٹ جو پیس ہے اس کو آپ خطے میں لا سکتے ہیں, اور یہ بلا وجہ کی دونوں جانب سے جو اشتعال اندازی ہے اس سے نہیں ہو سکتا کچھ بھی.
شکریہ شمع, ہمارے ساتھ آپ رہیں گی پورا پروگرام باقی. تو اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ایران کی. ویانا میں ایک بات ہو رہی ہے, وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایران اور 6 عالمی طاقتوں پر مشتمل گروپ کے سفارتکاروں نے بات چیت میں کچھ پیش رفت کی ہے, لیکن اہم اور کلیدی امور پر اختلافات موجود ہیں. جان کیری کیا کہتے ہیں وہ آپ کو ہم سنواتے ہیں, ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ.
We have all continued to negotiate in good faith. But after my conversations here with both Iran and with our P5+1 partners in particular, it is clear that we still have more work to do.
یہ تھے جان کیری. وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اچھے مقاصد کے حصول کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں, لیکن اپنے ساتھی سفارتکاروں سے بات چیت کے بعد یہی پتہ چلا ہے کہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ادھر ایران کے ذرائع بلاگ نے وزیر خارجہ جاوید ظریف کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو واشنگٹن میں سیاسی فیصلے کر لینے چاہیے تاکہ جوہری مذاکرات میں جو ایک تعطل آ رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے, اگرچہ اس کی وضاحت نہیں ہوئی. ایران کے وزیر خارجہ نے مذاکراتی وقفے کے دوران کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں.
We tried to look into ways and means of bridging the gaps.
ہم ایسے راستے اور ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے ان اختلافات کو کم کیا جا سکے اور اس خلا کو پر کیا جا سکے جو ہمارے درمیان موجود ہے. ہم خاص طور پر یہ کوشش نہیں کر رہے کہ آدھا راستہ طے کیا جائے, بلکہ حقیقت میں ایسے جدید راستے دیکھ رہے ہیں جن سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں تاکہ اس کے ذریعے جنیوا لائحہ عمل تک پہنچا جا سکے.
عارف انصار صاحب, آپ نے سنا ایرانی وزیر خارجہ نے اسی جنیوا سمجھوتے کا حوالہ دیا ہے جس کے بعد یہ سارا عمل شروع ہوا ہے. اب 30 جولائی کی حتمی تاریخ, 20 جولائی کی حتمی تاریخ سامنے ہے جو کہ اس اتوار کو ہے. اگر کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا تو پھر نتائج کیا ہوں گے, یہ راستہ آگے کہاں جاتا ہے؟
اس میں ویسے بات تو یہی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے ڈیڈ لائن کو, اور اب ظاہری بات ہے اس میں دونوں پارٹیز خاص طور مغرب اس چیز کو دیکھے گی کہ کتنا ایران سنسیئر ہے اور کس حد تک جو ہے جو باتیں وہ چینج لانا چاہ رہے ہیں اگریمنٹ میں وہ قابل عمل ہیں اور کس حد تک وہ ان کی جو فیئرز ہیں مغرب کے. اور اس میں واضح طور پہ تو یہی ہے کہ جو میجر ڈفرنس ہے کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کو کنٹین کرنا ہے یا اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اب اس کے ارد گرد جو ہے بڑی کنفیوژن رہی ہے شروع سے, اور دونوں نے ایران کی طرف سے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن دی جاتی رہی تھی ہے اور امریکہ یا مغرب کی طرف سے فرق ہے. ایران کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو کنٹین کیا جائے اور اس کو کسی کچھ سالوں تک اس کو اندر انسپیکشن رکھا جائے, لیکن وہ اس کی فل ایلیمینیشن نہیں چاہتا. اور لگتا ایسا ہے کہ جو مغرب کی طرف سے اپروچ ہے وہ اس چیز کے ایمفسائز کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کتنے سالوں تک اس کو کنٹین کیا جائے گا اور کتنے سالوں کے بعد پھر وہ ایران کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنی کیپیبلٹی کو پرزرو کر لے گا اور ایک دم تیزی سے پھر نیوکلیئر ویپن بنا لے. لیکن جو بنیادی فرق آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایران مزید ٹائم لینا چاہ رہا ہے جس میں وہ نیگوشیٹ کیا جائے ٹائم فریم کو, اور اس کو سینکشنز جو پنشمنٹ سی مل رہی ہے اس سے اس کو چھوٹ ملے جو ابھی تھوڑی سی ملی ہوئی بھی ہے پچھلی دفعہ جو ٹاکس ہوئی تھی اس کے نتیجے میں. لیکن مغرب کی طرف سے یہ ہے کہ یہ حل جو پورا ہے وہ ایران پیش کر رہا ہے کس حد تک کنٹین ہوگا. اچھا اس میں جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ اسرائیل کا ہے. آپ کے پروگرام میں بھی ہم مختلف کمپوننٹس کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مغرب کی گارنٹی پہ جو ہے ایک قسم کا رکا ہوا ہے, ورنہ وہ
ایران پر حملہ کرنے سے جی
ملٹری سولوشن کی طرف چلا جاتا. تو اس طرف جو یہ انگیجمنٹ ایران کے ساتھ کی جا رہی ہے اس کا مغرب کو بھی فائدہ ہے کہ وہ ایران کو ایک قسم کا جو رول ہے مشرق وسطی میں اور حماس میں بھی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل ایران جو ہے حماس کو بھی سپورٹ کرتا ہے حزب اللہ کے علاوہ, تو وہ مزید پیچیدہ ہو گیا جو کرنٹ اس وقت سچویشن جو مشرق وسطی میں ہے.
اچھا بہت شکریہ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ تھے. منظر اس سے پہلے کہ ہم آپ ہمارے پاس اب وقت ختم ہو رہا ہے اس سیگمنٹ کے لیے, میں چاہتی تھی ایران کے بارے میں آپ بھی بات کرتے لیکن اب آپ مجھ سے ایک بات مجھے بتائے گا کہ آج کل سے جو ہمیں یورپ سے خبریں مل رہی ہیں خاص طور پر آپ وہاں پر یونائٹڈ کنگڈم کی جو ریشفل ہوئی ہے ایک بہت بڑی, تو سیاسی طور پر بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں, وزیر خارجہ مستعفی ہو گئے ہیں, مزید رد و بدل متوقع ہیں, کیا اسباب ہیں صورتحال کے؟ موجودہ حکومت اپنے ان مسائل کو کس طرح حل کرنے کو دیکھ رہی ہے؟
جی اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کی کیبنٹ ہے ڈیوڈ کیمرون کی وہ بہت پیل اور میل ہے, یعنی ان کے سارے بیچ میں وائٹ اور مرد ہیں اور عورتیں بھی نہیں ہیں اور ڈفرینٹ جو ہیں ایتھنک وہ بھی نہیں مائنورٹیز. اس وجہ سے ان کے اوپر انٹرنلی تو پریشر تھا ہی کہ ان کو اپنی کیبنٹ کے اندر شفل کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ جب ان کے جو ریزلٹس آئے تھے بھی پچھلے دنوں الیکشن کے, اس کی وجہ سے مزید پریشر ان کے اوپر کافی پڑ گیا, تو ہی ہیڈ ٹو ٹیک سم ڈیسیژنس. اور جب ڈیسیژن لینے کی باری آئی تو ان چند جو منسٹر تھے جن کے ساتھ ان کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ کلیئرلی نہیں تھا, لیکن پارٹی کے افیلیشن کی وجہ سے وہ کیبنٹ میں تھے, تو ان کے لیے ایک اپرچونیٹی آئی جس میں کہ ان کو سائڈ پہ ریموو کر کے تو اپنی مرضی کے پھر سے منسٹر وغیرہ کو اپوائنٹ کیا جا سکے گا. تو یہ ریزن ہے بیسیکلی کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اور کمنگ الیکشنز کی وجہ سے انہوں نے ہی وانٹڈ ٹو ریپلیس اینڈ ریموو سم آف دی منسٹرز.
تو کیا آنے والے دنوں میں کچھ مزید تبدیلیوں کی بھی توقع کی جا رہی ہے؟
جی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ جو مرد ہیں ان کی کیبنٹ میں بہت زیادہ, کیونکہ ایک لگتا تھا کہ رائٹ ونگ ٹائپ کا ہے مائنڈ سیٹ جس میں کہ اپنے ہی جو ایک ایٹونینز کہلاتے ہیں اور سرٹن ایک جگہ سے پڑھے لکھے آکسفورڈ اور بڑے بڑے مشہور جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہاں سے پڑھے لکھے ان کی کیبنٹ ساری بنی ہوئی تھی, اس کو ہی ہیز ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو پیپلز لیول. کیونکہ وہ بہت ہی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے ریڈیو کے اوپر پوچھ لیا کہ ایک ڈبل روٹی ہے یا بریڈ اس کا کیا قیمت ہے, تو معلوم نہیں تھا جو منسٹرز ہیں یا بورس ہیں یا جو بھی یہاں کے میئر وغیرہ ہیں ان کو یہ بیسک لیول کی انفارمیشن بھی نہیں پتا تھی, کیونکہ وہ بہت ایلیٹ قسم کی ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کی اور وہ اس طرح کی چیزوں کی طرف ان کو تبھی انہوں نے جا کے پرچیز بھی شاید نہ کی ہوں چیزیں. تو ہی ہیز ٹو برنگ جو کہ گراؤنڈ لیول کے لوگ ہیں تاکہ الیکشن آنے والے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو یہ چینجز کرنی ہی تھی.
بہت بہت شکریہ منظر, آپ سے میری پھر بات ہوگی. شمع آپ برطانیہ میں سیاسی منظرنامے میں سامنے آنے والی تبدیلیوں اور وزیر خارجہ کے مستعفی ہونے کے تناظر میں صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گی؟ منظر وسیم کا تجزیہ آپ نے سنا اور اس میں یہی بات ہے کہ ایک عام آدمی کی سطح تک حکومت کو لانے اور ایک عام آدمی کا مسئلہ ان تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں رد و بدل کیا جائے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
بہجت، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی عام آدمی کی سطح کے حوالے سے، کیونکہ کنزرویٹو کا ایک اپنا ہی مائنڈ سیٹ اور اسٹائل ہے جو کہ لیبر سے بالکل مختلف ہے. ابھی جو یہ ریسنٹ ریشفل ہوئی ہے اس کے دو بیسک فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں عورتوں کی بہت زیادہ نمائندگی، جس طرح منظر نے کہا ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو آل وائٹ اینڈ آل مین ہوتے ہیں ٹوری پارٹی کے جو کہ ممبرز ہوتے ہیں موسٹلی، اور جو کہ کابینہ کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو کہوں گی کہ اٹس پریٹی ٹو لیٹ. لیکن اب جو دوسرا جو مین ایشو ہے جس میں ولیم ہیگ نے اسٹیپ ڈاؤن کیا ہے اور ان کی جگہ فلپ ہیمنڈز کو لایا گیا ہے، وہ ایکچولی کنزرویٹو ہارڈ لائنر ہیں ای یو کے حوالے سے، جو کہ ایک نیا تنازع چل رہا ہے ابھی. ینکر جو ہیں پریزیڈنٹ یورپین کمیشن کے، ان کا انگلینڈ کے حوالے، یو کے حوالے سے انہوں نے جو تحفظات ہیں انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا، اور وہ مور ہی از گوئنگ ٹو ای یو فیڈرلزم. تو بیسک جو یہ ریشفل ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ کیمرون جو ہیں وہ اپنے اسٹانس پر قائم ہیں ریفرنڈم والے کے، کہ جب وہ ری الیکٹ ہوں گے اگر ہوئے تو اس کے بعد وہ ای یو کے حوالے سے یہ ریفرنڈم کرائیں گے 2017 میں کہ برٹن کو ای یو میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. تو بیسک جو فیکٹر ہے ریشفل کا وہ یہ ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا انہوں نے چاندی کا ایک ورق دینے کے لیے عورتوں کی زیادہ نمائندگی کر لی ہے تاکہ عورتوں میں یہ پارٹی زیادہ پاپولر ہو.
اچھا، تو کل کو یہ، جیسے آپ یورپی یونین سے نکلنے کی بات کر رہی ہیں، میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن ایک پروگرام کریں جس میں ہم یہ ساری جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے رول پر بھی ایک جائزہ لیا جائے. آج چند دنوں میں کچھ ضرور پروگرام کریں گے، اس میں یورپی یونین کے رول کا بھی جائزہ لیں گے اور اس میں مختلف ملک جتنے کے اہم ہیں اور کلیدی کردار ادا کرتے ہیں،
کیونکہ برٹن کو شدید تحفظات ہیں. اور اس لیے کہ فلپ ہیمنڈ کی جو تقرری ہوئی ہے ایز فارن سیکرٹری، اس کو میں دوسرے اینگل سے دیکھتی ہوں. اور اس پر آپ چند دنوں میں آپ بہت زیادہ برٹن جو نیوز پیپرز ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو آرٹیکل چھپیں گے کہ وہ ایک واضح پالیسی اور ایک واضح مائنڈ سیٹ یو کے کا ای یو کے حوالے سے لے کر آئیں گے، کیونکہ فلپ ہیمنڈز جو ہیں وہ ایک کلیئر اسٹانس رکھتے ہیں کہ ہم ای یو سے نکل جائیں گے اگر ای یو نے ہمارے تحفظات دور نہیں کیے، جو کہ ابھی ینکر جو ہیں وہ بھی ایک بہت بڑے ہارڈ لائنر ہیں. تو اس لیے یو کے جو تحفظات ہیں وہ ابھی اس کیبنٹ ری شفل میں کھل کر سامنے آئے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ورک ہے
الیکشنز
میں جانے کا
ٹوریز
کی طرف سے.
اچھا شمع ہمارے ساتھ ہیں، آپ ظاہر ہے کہ اب پاکستان کی سیگمنٹ کریں گے، ساؤتھ ایشیا کی سیگمنٹ ہم کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم اپنے تجزیہ کاروں کو جو کہ یہاں نیو یارک سے ہمیں محسن ظہیر صاحب، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب، اور رضا رومی یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور شمع لنڈن سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گی. تو یوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آخری آدھا گھنٹہ، آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی. www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع، اور آئیے آپ پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں ساؤتھ ایشیا اور پاکستان سے. جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان سے ملنے والی خبر اچھی نہیں ہے. آج وہاں پر 89 لوگ ایک خود کش بمبار حملے میں مارے گئے ہیں. کل ہم نے بہت ایک تفصیل سے پروگرام کیا تھا افغانستان کے بارے میں، پوسٹ الیکشن افغانستان کے آئندہ امکانات کیا ہو سکتے ہیں جب یہ سارا معاملہ سنبھلے گا اور اس کے بعد نئے وہاں پر صدر حلف اٹھائیں گے. تو ابھی اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم نے. یہاں نیو یارک سے ہمیں محسن ظہیر صاحب جوائن کر رہے ہیں. لنڈن سے ہمارے ساتھ ہیں شمع جنیجو، اور یہاں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا رومی. تو آئیے پروگرام کا اس سیگمنٹ کو آگے لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سیاسی اتحادیوں کی طرف اسلام آباد میں احتجاجی ریلی پر، جہاں نواز شریف انتظامیہ کے تند و تیز بیانات تو سامنے ہیں ہی، وہیں پر عمران خان نے بھی اپنی پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے بعد اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کی طرح اب پاکستان میں بھی گزشتہ انتخابات کی مکمل جانچ پڑتال چاہتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک چھوٹی سی ساؤنڈ بائٹ سناتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔
میں اب یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ چار حلقوں سے گیم اب ختم ہو گئی، اب جس طرح افغانستان میں سارا الیکشن کا آڈٹ ہو رہا ہے، ہم بھی سارے الیکشن کا آڈٹ چاہتے ہیں۔ سارے الیکشن کا آڈٹ کرو، جو حلقہ کھلتا ہے اس کے اندر دھاندلی نکلتی ہے۔ ایک عام آدمی، پروفیشنل ہو، پروفیسر ہو، پڑھے لکھے ہو، لوگ ہوں، مڈل کلاس ہو، نوجوان ہو، یہ کوئی یعنی آپ کو اوپر دھاندلی کریں تو آپ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ آپ انصاف لے سکیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے حوالے سے عمران خان کے بیانات کی حمایت کر دی ہے، اور ساتھ ہی دونوں جماعتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ جمہوری عمل کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ ادھر وزیر اعظم نواز شریف نے کاروباری شخصیات کو ایک ایوارڈ دینے کی تقریب میں شرکت کی، انہوں نے اس میں کیا کہا، آئیے آپ کو وہ بھی سنوائیں۔
کوئی انقلاب کے ناروں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی جلسے جلوسوں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کی قطن آپ پرواہ نہ کریں، وہ اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ یعنی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان مشکلات سے باہر نکلے، اور یہاں پہ کوئی کس کیا انقلاب، کون سا انقلاب، کس طرح سے انقلاب، یہ 30-40-50 ہزار بندوں سے انقلاب لائیں گے؟ اللہ کے فضل سے ہم نے ملینز آف ووٹس لیے ہیں اس ملک کے اندر الیکشنوں میں۔
تو ابھی ہم نے آپ کو دو ساؤنڈ بائٹ سنوائیں۔ اجن صاحب، آپ سے میں بات کو جواب لیتی ہوں تاکہ حکومت کا نقطہ نظر بھی ہم سمجھ سکیں۔ پہلے ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں، اور پھر میں چاہوں گی کہ اس کے بعد آپ ہمیں اس کا جواب دیجیے گا۔ محسن ظہیر صاحب، پاکستان میں سیاسی سطح پر مصالحت آمیزی اور ذمہ دارانہ سیاست کے لیے لیڈروں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جسے نظر انداز کیا جا رہا ہے؟
یہ کہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ مہاجرائی کی سیاست سے گریز کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان ایک بار پھر جو ہے وہ کنفرنٹریشن کی پالیٹکس کی طرف واپس تیزی سے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بیجت میں نے تقریباً 20-25 سال سے میں ایک سٹاف رپورٹر کی حیثیت سے پاکستان کی سیاست کو میں نے کور کیا، اور میں نے بڑے قریب سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور قائدین کو دیکھا، اور پچھلے 20-25 سال کی تاریخ دیکھی۔ آج سے 10-12 سال پیچھے جب میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اپنی رپورٹنگ کو بھی، تو میں نے دیکھا اس وقت بھی یہی مہاجرائی کی سیاست تھی، اور پارلیمنٹ سے باہر سڑکوں پر اور محلاتی سازشوں کے ذریعے اور جوڑ توڑ کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد ایک 2-پارٹی سسٹم ایوالو ہوا اور پاکستان کی سیاست میں تھوڑی بہتری آئی۔ لیکن بدقسمتی سے ایک بار پھر پاکستان میں یہی مہاجرائی کی سیاست ہے۔ اس وقت آج سے 10-12 سال پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں ایک مہاجرائی کی سیاست تھی، اور نواز شریف مہاجرائی کی طرف زیادہ متحرک تھے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز لیگ میں مہاجرائی کی سیاست ہے، اور عمران خان زیادہ متحرک ہے، اور اس کی وجوہات پہ الگ بحث کی جا سکتی ہے۔ تو مصالحت کی سیاست کے لیے سب سے زیادہ ضروری جس بات کی ضرورت ہے، وہ پارلیمنٹ میں واپس جائیں گے سیاستدان اور سب معاملات کو وہاں پر طے کریں، ورنہ جو ہے پہیا جیسے کہتے ہیں نا بار بار ایجاد نہیں ہوتا۔ اس مہاجرائی کی سیاست کا نتیجہ وہی نکلے گا۔ ہمارے سابق اسپیکر ہوتے تھے پنجاب اسمبلی کے، بڑے اچھی بات ایک شعر بولتے تھے سادہ سا، کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔
جی محسن صاحب، شمع، آپ پاکستان کی سیاست اور سیاسی ماحول پر گہری نظر رکھتی ہیں، لکھتی ہیں، موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتی ہیں، اس سارے تناظر میں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
جی، میں محسن صاحب نے ابھی لائٹر نوٹ پر ختم کیا، تو میں لائٹر نوٹ سے شروع کر کے پھر سنجیدگی کی طرف جاؤں گی کہ عمران خان اس بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں جو کہ اگلے بچے کو روتا دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کو لالی پاپ ملا ہے تو مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے جن ووٹوں کی گنتی کی وہ بات کر رہے ہیں، افغانستان میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ امریکی نگرانی کے اندر ہوئے تھے۔ افغانستان ایک مقبوضہ علاقہ تھا جس پر امریکہ نے 10 سال رول کیا، اس کے بعد جب وہ جا رہا ہے
ذرا تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گی شما اختلاف میں کروں گی آپ سے.
احتجاج کیا ہے وہ فوراً بعد کیا ہے, ان کی طرح ان کو جو ایک سال کے بعد وہ یاد آ رہا ہے, پہلے وہ چار حلقوں سے شروع ہوئے پھر 32 حلقوں پر گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا الیکشن جو تھا وہ اس کی دوبارہ گنتی شروع کرائی جائے, تو یہ سوائے انارکی پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت جب ہم پورا خطہ ایک بڑی سینسیٹیو پوزیشن پر ہے, ملک میں اتنا بڑا ایک آرمی کی طرف سے آپریشن چل رہا ہے دہشت گردوں کے خلاف, اس کے بعد یہ کبھی سونامی مارچ کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو آزادی مارچ کا نام دیتے ہیں, ادھر سے پھر انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری سچویشن جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان میں اگست اور سپٹمبر میں بہت برے حالات آنے والے ہیں, تو مجھے یہ اس کی ایک طرف جاتی ہوئی چیز لگ رہی ہے کہ اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ یا ملٹری ٹیک اوور ہوگا یا یہ پورا سسٹم ہی ختم ہو جائے گا جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں.
شکریہ شمع. یہاں پر ایک بات کی ہم اور میں جسے جو میں شمع سے شمع نے اپنے وہ جسے کہتے ہیں شمع وہ میں کہوں کہ جوش خطابت میں آپ نے میری بات بھی نہیں سنی, وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں میں اس بات کو تسلیم ہم کر سکتے کہ اچھا جو الیکشن ہوئے افغانستان میں اس میں صرف امریکہ نے مبصر نہیں بھیجے تھے, اس میں اقوام متحدہ کے بھی مبصر تھے, اس میں یورپ سے بھی مبصر آئے تھے, لہٰذا اس طرح وہ الیکشن. لیکن اب جان کیری نے جا کے اس کو ظاہر ہے کہ ضرور
تو ایک بہت بڑی بے وقوفی کی بات
جی ایگزیکٹلی, تو اس لیے ہمیں اس طرف جانا ہی شاید نہیں چاہیے, اس چیز کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. رضا رومی ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہیں, تو رضا آپ کیا کہتے ہیں پاکستان کی سیاست آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا, آپ بہت سارا اس کو دیکھ چکے ہیں, آپ اس کو بلکہ تجربہ کر چکے ہیں, اور اسی کے رد عمل کے طور پر آج آپ اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ بھی بیٹھے ہیں بجائے اپنے ٹی وی پروگرام کرنے کے.
جی بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن ابھی چونکہ میں وہاں نہیں ہوں, لیکن دیکھیے دور سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک انتشار سی کی کیفیت ہے, اور یہ کیفیت کوئی نئی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بھری ہوئی ہے اس طرح کی سیاسی عدم استحکام کے فیزز سے. اور ابھی یہی مسئلہ ہوا ہے کہ یہ ایک سال ہو گیا ہے نئی پارلیمنٹ کو وجود میں آئے ہوئے, اور عمران خان صاحب نے اس وقت تو ڈی فیکٹو جو ہیں الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم بھی کیا, کے پی میں اپنی گورنمنٹ بھی بنا دی, خود پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ گئے, ان کے ساتھی بھی بیٹھ گئے جو بھی ان کے الیکٹ ہوئے, اور اب وہ اس پورے کے پورے جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو ڈی لیجیٹمائز کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں, لوکل لیول کے اوپر چھوٹی موٹی دھاندلی یا ٹوسٹنگ یا بے قاعدگیاں ہوتی ہیں, یہ اس سے بھی نہیں ہم وہ اگنور نہیں کر سکتے یہ بات, مگر اس لیول کی دھاندلی جو کہ شاید 77 میں یا 50s میں جھڑلو جس کو بولا جاتا تھا وہ اب نہیں ہو سکتی, کیونکہ میڈیا کی وجہ سے عدلیہ کی وجہ سے اس لیول کا جھڑلو نہیں پھرتا. مگر عمران خان صاحب کا ہدف جو ہے وہ یہ اپنی سیٹس یا دھاندلی یا وہ نہیں ہے, ان کا ہدف ایک ہے کہ ملک میں کس طرح سے نواز شریف کے اوپر مزید دباؤ بڑھایا جائے تاکہ یا تو وہ کمزور وزیراعظم ہو جائیں یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جایا جائے, اور یہی کیفیت جو ہے ڈاکٹر قادری جیسے کہ نواز شریف کی ساؤنڈ بائٹ میں آپ نے دکھائی کہ وہ بھی اپنا انقلاب لا کے پورا جو سیاسی نظام ہے اس کو وہ چوپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ادھر تیسری طرف جو ہے ملک میں ملٹری آپریشن جاری ہے جس کے رد عمل میں پاکستان کے بڑے شہر خطرے کی زد میں ہیں. اب یہ تین چار عوامل ہیں, اور ادھر امریکہ اپنی فوجیں نکال رہا ہے افغانستان سے, اور وہاں پر دوبارہ سے وہ جگہ جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی تمام ملٹنسی کے لیے, اور یہ پاکستان ان تمام خطرات میں گھرا ہوا ایک انتشار سی کی کیفیت میں دکھائی دے رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہماری سیاسی قیادت چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں, اور حتیٰ کہ پی 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 بھی ہو, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے ہاں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, وہ اس وقت نہیں دکھائی دے رہے کہ وہ اس کہ ملک کو وہ اس کیفیت سے نکالیں گے. اس لیے شمع نے جو بات کہی کہ ٹیک اوور کی, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی خطرہ ایسا سارے دست دکھائی دے رہا ہے, مگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں افواج پاکستان کی طرف اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ کلیئرٹی یا لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت ہمیں چاہیے.
بہت شکریہ رضا رومی. اب ہم نقطہ نظر جانتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم کا. جن صاحب آپ نے تجزیہ کاروں کی آرا سنی ہے, آپ کے خیال میں نواز انتظامیہ کی طرف سے سیاسی مخالفین کو ساتھ لے کر چلنے والے اقدام میں کہاں پر کمی ہے, کیا چیز ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ ساتھ لے کر چل سکیں باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا نقطہ نظر سمجھاتے ہوئے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کے تینوں پارٹیسپینٹس کو میں نے سنا ہے اینڈ آئی مسٹ سلوٹ دیم. ان کی سارا ویو پوائنٹ ایک بڑا ہمدردی کا اور بڑا غیر جانبدارانہ ویو پوائنٹ انہوں نے دیا ہے. میں نے تقریباً 40 سال پاکستان کی خدمت کی ہے اور میں نے 4 مارشل لا دیکھے ہیں اور اس کے علاوہ سول حکومتیں بھی دیکھی ہیں. ایک میں ملٹری سیکٹری بھی تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, ابھی میں اس پارٹی کے ساتھ ہوں. تو میں یہ جو ویو دے رہا ہوں یہ میں مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا عزر ایمان, میں یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب فوجی حکومتیں آئیں ان میں بڑی ایفرٹس بھی اپنی کرنا چاہیے لیکن اس میں افواج پاکستان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ملک کی سیاست بھی ٹھیک نہیں چلتی اور بین الاقوامی برادری میں آپ کا امیج بھی ڈاؤن ہوتا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی بھی یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ فوجی حکومتیں ہونی چاہیے. جب سول حکومتیں آئیں تو انہوں نے بھی یہ محاذرائی کی سیاست کی اور ہر بندہ اس کا مطمع نظر سیاست مانے کا یہ ہے کہ اقتدار پہ پہنچوں, اور اگر اقتدار پہ وہ کس طریقے سے نہیں پہنچا تو پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اقتدار پہ اس کی ٹانگ کیسے کھینچی جائے اور نیچے کیا جائے. میں آؤں تو ٹھیک ہے, میں نہ آؤں تو پھر یہ سسٹم جو ہے یہ سب غلط ہے. یہ ہوتا رہا پیچھے پوری تاریخ میں, ایک واقعے کی بات نہیں کر رہا. ابھی جو حکومت کے اندر ہم ملک ہمارا اچھی حالت میں نہیں ہے, ہمیں اندرونی خطرات ہیں, بیرونی خطرات میں فوج ہماری نے ایک ہماری قومی سطح پہ اعلان جنگ ہوا ہوا ہے, ہم اپنے دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ہماری سلامتی کے خلاف ہیں. ایسی سٹیج کے اوپر اور ہمیں الیکشن ہوئے ایک سال سے زیادہ گزر گیا ہے اور جیسے میرے بھائی نے کہا سب نے تسلیم کیا, سب نے حلف لیے, سب اسمبلیوں میں بیٹھے, سب نے حکومتیں بنائی. آج حکومت میں صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے, آج پی 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 بھی حکومت میں ایک بہت امپورٹنٹ صوبے میں, خیبر پختونخوا کے صوبے میں تحریک انصاف ہے جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ صوبہ ہے, بلوچستان میں بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں کے آگے وہ ہے. تو اس لیے ہم سب مل کے آگے, ابھی دیکھیں ریاست مقدم ہے, اگر ریاست ہے تو سیاسی پارٹیاں ہیں, اگر ریاست آپ کی نہیں رہے گی تو آپ کی سیاسی جماعتیں. پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں شوکت عزیز صاحب جیسے لوگ بھی جو ویسے کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے یہاں پرائم منسٹر بنے, یہ ایک آزاد ملک تھا تو اس کے اندر یہ چلتا رہا. آپ کی اگر آزادی ختم ہو جائے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حب الوطنی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ایگزامپل نہ دیں افغانستان. افغانستان تو ابھی پروسیس سے گزر رہا ہے, جب ہم گزر رہے تھے پاکستان میں تو اس وقت آپ کا شور ہوگا بجا ہوتا, شاید آپ یہ کہتے کہ یہ چیک کرو. ابھی اگر دھاندلی ہوئی ہے تو سندھ میں بھی حکومت بنی ہے, پورے پاکستان کا چیک کرائیں گے تو خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنی ہے. اور الیکشن سے پہلے جتنے قومی اور بین الاقوامی سروے یہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت زرداری صاحب کی ناکامی کے بعد اور ملک کے مقروض ہونے اور معاشی بدحالی اور بہت کچھ ہونے کے بعد سب کا یہ ایک ویو پوائنٹ تھا کہ ابھی لاسٹ ریزارٹ ہے تو یہی ہے کہ میاں نواز شریف آئیں گے, یہ سروے بھی کہہ رہے تھے اور پارٹی ملک کے اندر بھی یہ تھا, اور دیٹ از وائی تقریباً ڈبل ووٹ لے رہی ہے دوسری جو سیکنڈ پارٹی ہے اسے 1.5 کروڑ. یہ ابھی حکومت جو نواز شریف صاحب کی ہے ان کو بھی بہت سوچنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کوئی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, یہ سچی بات ہے کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں, پارٹیاں آتی جاتی رہیں گی, ہمیں ملک عزیز ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے. ابھی یہ تحریک انصاف کے عمران خان صاحب ایک اچھے لیڈر ہیں اور وہ ان کو بڑی حوصلہ افزا ریزلٹس ملے ہیں, اس کے اوپر وہ کیپیٹلائز نہیں کر رہے اس کے اوپر, بلکہ وہ ابھی جو اس موجودہ حکومت کی غلطیاں ہیں اس کے اوپر فائدہ انہوں نے اٹھانا چاہیے, لیکن وہ اس طرح کی رٹ لگا کہ ہم یہ کریں گے. ابھی ادھر دیکھیں آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے.
ہاں جی, ابھی جن صاحب آپ نے بہت اچھا کیا, میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ آئی ڈی پیز کے بارے میں آج سابق صدر زرداری کی طرف سے ایک تجویز دی گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر چونکہ ٹیررزم جو ہے ایک عالمی معاملہ ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ایک یونیورسل لیول کے اوپر گلوبل سطح پر دیکھا جاتا ہے, تو اگر بین الاقوامی برادری مدد کرتی ہے تو کیوں نہ اس کے بارے میں بھی بات کی جائے. اور جو وفاقی وزیر برائے سرحد امور عبد القادر بلوچ ہیں انہوں نے کیا کہا, یہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر آپ ہی سے میں اس پہ صرف کامنٹ لوں گی اور ہم آگے بڑھیں گے.
جہاں تک اپیل کا تعلق ہے, اپیل کے بارے میں یہ پالیسی ڈیسیجن ہے اب تک یہ لیا نہیں جا چکا ہے, اور کسی اسٹیج کے اوپر شاید اس کی ضرورت پڑ جائے, وہ اسٹیج ہے ریہیبلیٹیشن کا, وہ اسٹیج ہے فاٹا کو ریبلڈ کرنے کا, وہ اسٹیج ہے فاٹا میں وہ ترقیاتی کاروائی کرنے کا جس میں جو کہ کیا جائے تو اس کے بعد دہشت گردی کی گنجائش ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے.
جن صاحب یہاں پہ ایک کوئک کامنٹ کریے گا, پھر اس کے بعد ہم امریکہ پاکستان تعلقات کے بارے میں بات کریں گے. اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ کوئی 9 لاکھ سے زیادہ افراد آئی ڈی پیز اب تک ہو چکے ہیں, تو اتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنا, پھر بحالی کے بے شمار وسائل درکار ہوتے ہیں, تو کیا حکومت واقعی اس بارے میں غور کر رہی ہے کہ عالمی برادری سے مدد کے لیے کہا جائے, جیسا کہ عبد القادر صاحب نے بھی کہا وفاقی وزیر نے؟
دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم ضرور, میرے خیال میں عالمی برادری کی مدد کا تو کوئی عرض نہیں ہے, بین الاقوامی اداروں کے پاس اس طرح کے فنڈز ہوتے ہیں جو مدد کرتے ہیں, لیکن ہمارا بٹر ایکسپیرینس ہے کہ تقریباً 3 سے 4 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر آئے تھے, اور ابھی تک بھی 16 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سنبھال رہے ہیں, اور اس کی بھی بین الاقوامی ادارے ہماری اس طرح مدد نہیں کر رہے جو کرنی چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اول تو یہ جو لوگ ہمارے ہیں ان کے لیے اللہ کے کرم سے پورے پاکستان کی طرف سے سارے فنڈز اویلیبل کیے جا رہے ہیں, لک آفٹر کیے جا رہے ہیں, لیکن جو ہماری ٹرائبل پٹی ہے اس کے اندر تو فارن انویسٹمنٹ جتنی آئے اتنی کم ہے. وہاں سکولز بنے, کالجز بنے, وہاں یونیورسٹیز ہوں, وہاں ہاسپٹلز کی ضرورت ہے, انڈسٹریلائزیشن کی ضرورت ہے. ہم صرف, ہمارا فوکس ایک نارتھ وزیرستان نہیں ہے, اس کی آبادی تو 98 کے سینسس کے مطابق 3.5 لاکھ تھی, ابھی 4.5 ہوگی. یہ 9 لاکھ جو لوگ ہیں یہ ٹرائبل بیلٹ کے باقی لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہوں گے, اینڈ وی ویلکم دیم. وی سے کہ یہ جتنی مدد کرو اتنی کم ہے, چونکہ یہ ایریا جو ہے اگنورڈ ایریا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناٹ اونلی پاکستان سے جتنی ہم ایفرٹ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہیے, بین الاقوامی وہ ادارے جو کہ مدد جن کو دینی چاہیے مختلف ڈسپلیسڈ لوگوں کے لیے, ان کے پاس بین الاقوامی فنڈز ہوتے ہیں, ان کی مدد کو بھی ویلکم ضرور کرنا چاہیے. یہ میں حکومت سے بھی اپنے طور پہ بات کروں گا. مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں ٹوٹل مدد لیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس طرح ٹھیک ہے, چونکہ بین الاقوامی اداروں سے, ہم آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے اپنی اکانومی کے لیے مدد لیتے ہیں, تو یہاں یہ ڈسپلیس پرسن کا, اور اسپیشلی سو کہ وار آن ٹیرر جو کہ بین الاقوامی ایک وار تھی جس میں پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا اور اتنی زیادہ نقصانات اٹھائے اور 50,000 لوگ شہید ہوئے اور ہمارا بہت $100 بلین کا نقصان ہوا, تو اس میں تو آئی تھنک عالمی برادری اوز اس لاٹ. دس از دی ٹائم کہ دے مسٹ کم فارورڈ, اور یہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کے لیے ہماری مدد
کریں. اچھا ایک اب آخری ہمارے پاس میرا خیال ہے سیگمنٹ کا وہ وقت ہوگا, ایک بات ہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے سارے تجزیہ کار موجود ہیں. آج وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان وسیع تر تعاون اور روابط علاقائی امن و سلامتی کے لیے بہت اہم ہے, اور انہیں امید ہے کہ رواں سال کے آخر میں پڑوسی ملک افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد بین الاقوامی برادری پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھے گی. یہ بات وہ کہہ رہے تھے خصوصی نائب امریکی نمائندہ برائے پاکستان اور افغانستان الزبتھ جونز سے گفتگو میں. انہوں نے وفاقی وزیر سے اسلام آباد میں ملاقات کی, اور اس موقع پر پاکستان میں نائب امریکی سفیر تھامس ولیمز بھی موجود تھے. محسن صاحب آپ یہ بتائیے گا, آنے والے دنوں میں اب پاک امریکہ یہ اس سارے تناظر کے اندر, جبکہ امریکہ 2014 میں افغانستان سے نکل بھی رہا ہے, پاکستان اور امریکہ کی انگیجمنٹ کے بارے میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں ان میں بالخصوص جو فوجی سطح پر تعلقات ہیں, 2007 کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک خلل پیدا ہوا اور ایک تناؤ کی کیفیت رہی, پھر وہ ایک عرصہ تک برقرار رہی. تو پچھلے ماہ ہم نے دیکھا کہ ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ پاکستان کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جنرل راشد محمود, وہ پینٹاگون میں آئے اور انہوں نے یہاں پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈیمسی سے ملاقات کی. اسی طرح جو افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جیمز ڈابنز, وہ اس ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جو ڈیپٹی ہیں وہ ان کی جگہ آ رہے ہیں, لیکن اس وقت الزبتھ جونز جن کا آپ نے ذکر کیا وہ پچھلے ہفتے پاکستان میں تھی اور انہوں نے پاکستان کے اعلی حکام سے اہم ملاقاتیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو پیش رفت ہو رہی ہیں یہ تمام اشارے ہیں واپس پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ سفارتی سطح پر, دو طرفہ سطح پر اور فوجی سطح پر وہ واپس نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ضرورت بھی ان تعلقات کی زیادہ سے زیادہ نارملائزیشن کی طرف تیزی سے جانے کی ہے, اور نہ صرف اور بلکہ اس میں مزید اضافے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایک بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا جب امریکی فوجیں افغانستان سے واپس جائیں گی. میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ صرف پہلے 6 ماہ میں, اس سال کے پہلے 6 ماہ میں افغانستان میں جو وائلنس ہے وہ پچھلے سال کے پہلے 6 ماہ کے
مقابلے میں وہ 24 گنا بڑا ہے. تو لہذا ایک بڑے چیلنجز ہیں. جب افغانستان انسٹیبل ہوتا ہے تو پاکستان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور اسی طرح پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کا افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں. آپریشن ہو رہا ہے, افغانستان کی بہت مدد کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام معاملات میں جو ہمیں ایک اچھی پیش رفت نظر آ رہی ہے, اور توقع یہ کرنی چاہیے کہ یہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے اور باہمی بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے گا.
بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب. ہمارے پاس آخری 3-4 منٹ ہیں, ہم بات کرنا چاہتے ہیں جنرل صاحب سے بھی, اور شمع اور رضا یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. شمع ایک بات بتائیے گا, ابھی ہم افغانستان کی بات کی کیونکہ افغانستان کے تناظر میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر افغانستان سٹیبل ہوگا, ایک افغانستان سٹیبل افغانستان ایک سٹیبل پاکستان کے مفاد کے اندر ہے. تو گزشتہ روز ایک راؤنڈ ٹیبل ہم نے پروگرام کیا, اس میں کافی تفصیلی بحث بھی ہوئی. آج وہاں پر 89 لوگ مارے گئے ہیں ایک خودکش بم حملے میں. پھر نئی حکومت کے بعد کوئی قیام امن کی صورت آپ دیکھتی ہیں وہاں؟
پہلے تو یہ ہے کہ نئی حکومت قائم کون کرتا ہے. اگر کرزئی کے اشرف غنی دوبارہ آ جاتے ہیں ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ کے بعد, تو میں نہیں سمجھتی کہ سچویشن میں کوئی ایسی نمایاں تبدیلی آئے گی, یا افغان کی فورن پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی, یا ہی میں افغانستان کو مستحکم حالت میں دیکھتی ہوں. عبداللہ یہ ہے کہ ایک نئے آدمی ہے, حالانکہ پہلے ان کی جو گورنمنٹ تھی اس میں وہ وزیر خارجہ تھے, لیکن صدر ہونے کے بعد ان کی ترجیحات مختلف ہیں, تو لہٰذا وہ ایک ڈفرینٹ پیکیج کے ساتھ آئیں گے. بیسک بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے گورنمنٹ کس کی آتی ہے, لیکن مستحکم افغانستان اب مستحکم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ دیکھیے کہ پہلے مستحکم پاکستان ہوتا تھا ضروری, لیکن اب یہ کہ افغانستان میں جتنا استحکام ہوگا اتنا ہی پاکستان میں استحکام ہوگا, بلکہ اس خطے میں استحکام ہوگا.
اچھا رضا, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ افغانستان کے بارے میں ہم نے کافی بات کی, اور ظاہر ہے کہ یہ ساری ابھی پاسبلٹیز کی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جان کیری کے وہاں جانے کے بعد دونوں امیدواروں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ ایک قومی متحدہ حکومت وہ بنائیں گے. تو اس طرح کیا امن کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں طالبان بڑا فیبرک ہے اس سوسائٹی کا,
جی
ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا
جی
چاہیے.
بالکل آپ نے بالکل پتے کی بات یہ کی کہ دیکھیے اس سے ایک کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کہ عبداللہ یا اشرف غنی جو ہیں, ٹھیک ہے, عبداللہ جو ہیں وہ یقیناً ان کا پوری جو مختلف قومیتیں ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ ان کا ایک لنک ہے, مگر جو اہم بات وہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں افغان طالبان ان کا کیا ہوگا, اور وہ کیا وہ اس نئے جمہوری عمل میں شرکت یا اس کو تسلیم کر لیں گے یا اس کو سبوتاج کریں گے. تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ 1990 اور سے 95 کے دوران بارہا جو ہے انہوں نے ملیٹنٹس نے افغانستان میں امن اور استحکام نہیں آنے دیا, اور پھر الٹیمیٹلی طالبان کی حکومت آئی 95 میں تو امن آیا. اب کیا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے؟ اور میرے خیال سے امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات میں اس وقت بہتری جو دکھائی دے رہی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ان کے اب مفادات جو ہیں وہ پھر سے ایک دکھائی دے رہے ہیں ایک ہی سمت میں. پاکستان کا بھی یہی مفاد ہے کہ افغانستان میں سٹیبلٹی ہو اور کوئی نہ کوئی طالبان کی اکوموڈیشن کا رستہ نکلے, اور امریکہ کا بھی یہی اس وقت انٹرسٹ ہے کہ وہاں سے باعزت انخلا ہو اور افغانستان عراق نہ بن جائے جو کہ آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں وہاں.
اب جنرل صاحب آپ سے چلتے چلتے آخری کامنٹ میں لینا چاہوں گی اسی بارے میں کہ افغانستان کے بارے میں دفاعی نقطہ نظر سے کہیں, صرف آخری ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے.
اوکے جسٹ 1.5 منٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی پہلی پریزیڈنشل کمپین میں کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا میں ایک فلیش پوائنٹ ہے, اگر کوئی ہے زبردست تو وہ کشمیر کا ہے. میرے خیال میں اس کے بعد دوسرا فلیش پوائنٹ افغانستان کا ہے, اور یہ دونوں فلیش پوائنٹس کے درمیان پاکستان ہے, اور جب بھی یہاں کہیں آگ لگتی ہے تو پاکستان اسے افیکٹ ہوتا ہے. افغانستان کی سچویشن کو اگر امریکہ اور اتحادی اور سب پاکستان اور انڈیا چاہتے ہیں کہ سٹیبلائز ہو, تو افغان طالبان کو آپ اگنور نہ کریں اور نہیں کر سکتے, بیکاز آپ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکتیکا میں یا کسی ان کے بارڈرنگ صوبے میں ایک سوئسائیڈل اٹیک ہوا ہے. اور اس طرح دیکھ گراؤنڈ ریالٹیز کو تسلیم کر کے, یہ اشرف غنی صاحب ہوں, عبداللہ صاحب ہوں, کرزئی صاحب ہوں, یہ سارے ایک کیبنٹ کے بندے ہیں اور سارے انسٹالڈ ہیں بائی دی امریکن اور وہ جو بھی لوگ آکوپیشن فورسز تھیں. آپ کو ریالٹیز کو دیکھنا ہے, پبلک کی اوپینین بھی دیکھیں, اور ان یہ جو ریزسٹنس فورسز ہیں ان کو بھی انگیج کریں اور ساتھ لے کے آئیں, اور اس میں پاکستان, انڈیا, ایران, چائنا,
سب کو مل کے بیٹھ کے دیانتداری سے کام کو حل کریں، ادروائز پھر سچویشن یہاں بھی مجھے وہی ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہے جو عراق کے اندر
عراق کے اندر آئی ہے. بہت بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے اور ہم یہاں سے ہمارے ساتھ آج ہمارے عارف انصار صاحب، منظر وسیم صاحب، شمع جنیجو، محسن ظہیر صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور یہاں پر ہمارے ساتھ تھے رضا رومی، سب کا ہم بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں. بہجت میزبان کو اور پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر برائن مارکولیا کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. آپ سے میری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.